جانیں چلی جائیں، مالی نقصان، اولاد کا نقصان، نامنی ہو جائے گی آپ کی، ہم آزمائیں گے آپ کو، خطروں میں ڈال دیں گے، خطروں کے ذریعے آزمائیں گے آپ کے جانی خطرے، مالی خطرے، اولاد کے خطرے، ہر قسم کے خطرات، آپ کی دین کو خطرہ، ایمان کو خطرہ، خطرات کے ذریعے آپ کو آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور اے رسول بشارت دے دے ان کو جو کہ صابر ہیں، جو ان خطرات کے مقابلے میں گرتے نہیں ہیں، جو ان ابتلاءات کے مقابلے میں گرتے نہیں ہیں، ہمت نہیں ہارتے، حوصلہ نہیں ہارتے، سٹینڈ لیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو ان کا تعلق خدا کے ساتھ اور بڑھ جاتا ہے، خدا کی طرف توجہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ واولئک المهتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے اطلاع کا شکار کرنا ہے، ہمارا امتحان لینا ہے خدا نے۔ انبیاء، کوئی آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے لوگ خدا کے زیادہ قریب تھے اتنی ان کی ابتلاءات اور امتحانات سخت تھے۔ انبیاء کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، تاریخ کی عظیم ہستیوں کو دیکھیں، ان کی مشکلات اور سختیاں زیادہ تھیں۔ جتنا کوئی پاکیزہ زیادہ تھا نا، جتنا ہی باتقویٰ زیادہ تھا، اتنی اس کی مصیبت ابتلاء اور امتحان سخت تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ابتلاءات سے گزر رہے ہیں، امتحانات سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہم ان امتحانات پر غلبہ پا لیں، ہم طاقتور ہو جائیں گے۔ جب بھی انسان کسی مشکل پر غلبہ پاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ طاقتور ہو جاتا ہے۔ غلبہ پانے کے لیے صبر چاہیے، ان ابتلاءات اور سختیوں اور خطرات اور ان بحرانوں کی مینجمنٹ صبر کے ذریعے ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے انسان بحرانوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر آیا ہے کہ اگر تم مثلا صابروں کے بارے میں، صابر غلبہ پانے والے ہیں، کہ اگر تم 20 صابر ہو تو 200 پر غلبہ پا لو گے، اگر لکھو نہیں آتا ہے تم 200 پر غلبہ پا لو گے، 20 صابر تمہارے مقابلے میں اگر 200 آ جائیں، تم 20 صابر ہو، ان 200 پر غلبہ پا لو گے۔ یعنی صبر ایک طاقت ہے، صبر ایک غلبے کی کنجی اور چابی ہے، اس کے ذریعے انسان مشکلات کا رخ موڑتا ہے۔ بڑے محمد علیہ وسلم، اچھا تو دوستو، ہم اب ان مشکلات کو، اگر ان پر غلبہ پانا ہے صبر کی طاقت کے ذریعے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مشکلات کا کی پہچان اور شناخت ضروری ہے، یہ مشکلات کس نوعیت کی ہیں، کیوں ہیں، کون ہے اس کے پیچھے، اہداف اور مقاصد کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو ملک ہیں نا، ان کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کنٹریز کو، ایک سپر پاور، ایک ورلڈ پاور، ایک ریجنل پاور، اور ایک کمزور ممالک۔ ایک زمانے میں رشیا اور امریکہ دو سپر طاقتیں تھیں، آدھی دنیا رشیا کے کنٹرول میں تھی، آدھی دنیا امریکہ کنٹرول میں تھی، ان کا آپس میں ٹکراؤ تھا مفادات کا۔ امریکہ نے کوششیں کی پوری دنیا کے ساتھ ملایا، مسلمانوں کی فکری اور نظریاتی طاقت کو ساتھ لیا، جذبہ جہاد کو ساتھ دیا، بالآخر امریکہ نے روس کو سپر پاور کی حیثیت سے ختم کر دیا اور تنہا سپر پاور رہ گیا. روس ورلڈ پاور بن گیا، عالمی طاقت بن گیا، سپر پاور نہیں رہا. اور دنیا کیا بن گئی؟ یونی پولر ورلڈ بن گئی. ورلڈ پاورز میں مثلا چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے. ریجنل پاورز کے اندر ایران ہے، امریکہ کی بھی حامی ریجنل پاورز ہیں، یورپ کے اندر ہیں اور لگوں میں ہیں. مثلا تو بعض اوقات وہ ورلڈ پاور کی حیثیت بھی رکھتے ہیں جو اس کی حامی ہیں. بہرحال اب امریکہ کی کوشش کیا ہے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں یہ سپر پاور نہ بن سکیں. وہ پوری دنیا پر اپنا کنٹرول باقی رکھنا چاہتا ہے نا. جو ورلڈ پاورز ہیں وہ ریجنل پاور بن جائیں اور کم محدود ہو جائیں، لمیٹڈ ہو جائیں، اور جو ریجنل پاورز ہیں وہ کمزور ہو جائیں اور وہ بالکل کمزور ممالک میں ڈھل جائیں. یہ اس کی پوری کوشش ہے تاکہ دنیا اس کے قبضے میں رہے. اس کے لیے وہ بحران کھڑے کرتا ہے پھر ان ممالک کے اندر اور اپنے جو مد مقابل ایریاز ہیں. لیٹن امریکہ کے اندر بحران جو اس کو قبول نہیں کرتے، افریقہ میں بحران، جان اسلام میں بحران، ایشیا میں بحران اور مشکلات کھڑی کرتا ہے، گلف کے اندر بحران اور مشکلات. وہ چاہتا ہے کہ انرجی کے ذخائر بھی اس کے قبضے میں ہوں، چونکہ انرجی امریکہ کے لیے ایک اکنامیکل مسئلہ نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے. ذہن میں رکھ لیں، امریکہ کی سیکیورٹی داؤ پر لگی ہوئی ہے انرجی کے مسائل کی وجہ سے. اگر انرجی کے ذخائر امریکہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، امریکہ کی سیکیورٹی انڈر کوشچن چلی جاتی ہے، امریکہ کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی طرح سے ایشیا امریکہ کے لیے ایک خطرہ ہے، تھریٹ ہے. اور ایشیا کے اندر پھر رشیا بھی آ جاتا ہے، کس حوالے سے چائنا بھی آ جاتا ہے. ایشیا کے اندر جمہوری اسلامی ایران ایک پاور ہے، پاکستان ایک پاور تھا. اب اس کی کوشش کیا ہے؟ اس کے دشمن کون ہیں؟ وہ تمام فورسز جو اس کی سپریمیسی کو قبول نہیں کرتی، اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیتی ہیں، ان کو ویک کرنا ہے. اس نے لیٹن امریکہ کے اندر ممالک کو ویک کرنا ہے، افریقہ میں اگر اس کو ویک کرنا ہے، ایشیا میں ان کو ویک کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، جان اسلام کو کمزور کرنا ہے. کیونکہ جان اسلام کے اندر جو آئیڈیالوجی ہے، اسلامی آئیڈیالوجی، وہ دنیا کی کسی بھی آئیڈیالوجی کو شکست بھی دے سکتی ہے اور وہاں پر اپنا نفوذ پیدا کر سکتی ہے. اسلام کو ایک تھریٹ کے طور پر لے کر اسلام کا امیج خراب کرنا، یہ بھی امریکہ کے لیے، امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت کو باقی رکھنے میں مفید ہے. مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلا کر مسلمانوں کو لڑانا، اندر سے کھوکھلا کرنا، یہ بھی امریکہ کے لیے مفید ہے. مسلمانوں کے مختلف مسالے کے اپنے اندر بھی اختلافات پیدا کرنا، ان کو ٹکراؤ میں تبدیل کر دینا، یہ بھی اس کے فائدے میں ہے. مختلف ممالک کے درمیان اختلافات اور مسائل کھڑے ہیں اور ڈسٹربنس رہے، یہ بھی اس کے فائدے میں ہے. پاکستان جو سوکل جیشی حیثیت رکھتا ہے، بڑی اہمیت ہے پاکستان کی. ایک طرف چائنا ہے جو ورلڈ پاور ہے اور سپر پاور بننے جا رہا ہے، ایک طرف اس کے ایران ہے جو ریجنل پاور بن چکا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک افغانستان ہے جو وسطی ایشیا کا گیٹ وے ہے، پاکستان یہاں ہے. چائنا کو ورلڈ پاور سے اوپر نہیں جانے دینا، اس کے مقابلے میں کس کو کھڑا کرنا ہے؟ انڈیا کو. پاکستان کے اچھے ریلیشن ہے چائنا کے ساتھ، پاکستان کمزور ہونا چاہیے، ویک ہونا چاہیے پاکستان. جان اسلام بھی کمزور ہونا چاہیے، انرجی کے ذخائر بھی امریکہ قبضے میں ہونے چاہیے، ایران کمزور ہونا چاہیے. سینکشن لگائی جاتی ہیں، جنگ ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں. رشیا سیریا کے اندر جو جنگ انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے، جہاں اسلام کے لوگوں کو وہاں پر لے کے گئے ہوئے ہیں، مختلف تکفیریوں کے افرادیوں کو، اس لیے کیوں لے گئے وہاں پر؟ تاکہ رشیا کو اور لمیٹڈ کر دیا جائے، جو ریزسٹنس کا بلاک ہے اس کو توڑ دیا جائے، اسے کمزور کر دیا جائے، اس کا ستون گرا دیا جائے، جو امریکہ کے لیے ایک تھریٹ کی حیثیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. اور امریکہ کے بنائے ہوئے اس خطے کے اندر جو سیکیورٹی پلین ہے اس کو ختم کر رہا ہے، اس کو ڈیمیج کر رہا ہے.
لہٰذا ایک بڑی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پلاننگ ہے وہ آتی ہے، جو پتھر پھینکا جاتا ہے پھر لہریں پیدا ہوتی ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں ہیں، لہذا پاکستان کے اندر شیعہ سنی لڑائی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، شیعوں کے درمیان اختلافات پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، خود سنیوں کے اندر لڑائی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. پاکستان 20 کروڑ عوام کا ملک، ایٹمی طاقت، ایک خطے کی بہت بڑی پاور بن سکتا ہے اگر طاقتور ہو، چائنا کے ساتھ کھڑا ہو. چائنا سپر پاور بننے کی طرح اگر سفر کر رہا ہے تو اس کو سپورٹیو ہو سکتا ہے. چائنا کو گوادر تک بہترین راستہ گرم پانی تک پاکستان کے ذریعے ملتا ہے، جو شارٹیسٹ روٹ ہے چائنا کے لیے، جس میں چائنا کے بھی فائدہ ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہے. لہذا پاکستان کو ڈسٹرب رکھنا ہے، کمزور رکھنا ہے. گلگت اور بلتستان سے لے کر کوئٹہ تک حالات خراب رکھنے، کراچی تک حالات خراب رکھنے ہیں، پاٹا میں حالات خراب رکھنے ہیں، پچھلے علاقوں میں حالات خراب رکھنے ہیں، اس ملک کو کمزور رکھنا ہے. پس ہم ایک ایسے ملک کے اندر، اب اس میں انوالومنٹ کے لوگوں کی ہے، لوکل فورسز بھی ہیں، ریجنل فورسز بھی ہیں اور انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں، طاقتور کنٹریز کے اندر ہیں. ریجنل فورسز کون ہیں؟ تخیلی ہیں، جو اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں، تو شیعہ کو بھی کافر کہتے ہیں اور سنی کو بھی کافر کہتے ہیں. اور ان کو جان بوجھ کر بڑی پلاننگ کے تحت سوسائٹی کے اندر اتنا طاقتور بنایا گیا، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، مختلف حوالوں سے سماجی طور پر اتنا طاقتور بنایا گیا مذہبی طور پر کہ سوسائٹی اپنا بیلنس کھو بیٹھی ہے. اب دیکھیں پاکستان میں اہل سنت بریلویوں کی کوئی سیاسی پاور ہے؟ نہیں ہے. شیعوں کی سیاسی پاور ہے؟ نہیں. لیکن ان کی سیاسی پاور ہے، ان کی مذہبی طاقت ہے، ان کے پاس مسلح طاقت ہے، فوج کے اندر ان کو انڈکٹ کیا گیا، مساجد کے اندر ان کو انڈکٹ کیا گیا، ڈی ایچ اے کے اندر ان کو انڈکٹ کیا گیا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تکفیریوں کا، کیونکہ تکفیریوں کی سارے کے سارے جو تکفیری ہیں ان کا تعلق مسلح کے دیوبند سے، اور مسلح کے دیوبند کی جو ہیڈ آفس ہے وہ کہاں ہے؟ انڈیا میں. دیوبندیوں کا مرکز کہاں ہے؟ انڈیا میں، ان تکفیریوں کا. اب بین الاقوامی ایجنسیز، سی آئی اے، موساد، را، خاد، ان کو استعمال کرتی ہیں. یہ فوج کے خلاف بھی اٹیک کرتے ہیں، یہ پولیس پر بھی اٹیک کرتے ہیں، عوام پر بھی اٹیک کرتے ہیں، شیعوں کو بھی مارتے ہیں، اہل سنت کو بھی مارتے ہیں. پورے ملک کو امن کرنے کے لیے یہ باقاعدہ علاقائی اور بین الاقوامی قوتوں کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ وطن کے دشمن ہیں. ہماری حکمرانوں نے جو قدرت مند فورسز تھی، ریاستی ادارے تھے، انہوں نے ان کو بہت پاورفل بنایا، ان کے لشکر بنائے، سیاسی طور پر طاقتور بنایا. صبح خیبر پر صبح پورا ان کو دے دیا، بلوچستان دے دیا، مرکز میں ان کو اتنی سیاسی طاقت دے دی ان کو. ٹھیک ہے، پاکستان شیعہ اور سنی نے مل کر بنایا تھا، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا ان کو. اب بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے اس ملک کے اندر. واپس لٹانا ہوگا اس بیلنس آف پاور کو، اگر نہیں لٹایا جائے گا اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ایک ہمیں بہت بڑی جنگ لڑنی پڑے گی پاکستان دشمن قوتوں، اسلام دشمن قوتوں اور انسان دشمن قوتوں سے. ان کے کرتوتوں کے ذریعے اسلام کا امیج بھی خراب ہو رہا ہے، مسلمان امہ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان ممالک بھی اندر سے کھوکھلے اور کمزور ہو رہے ہیں، اور نفرت اور تفرقے پھیل رہے ہیں، ان کی وجہ سے پھیل رہے ہیں. آج یہی لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، عراق میں ہی دہشت گردی کرتے ہیں، شام میں ہی دہشت گردی کرتے ہیں، ایران میں کرتے ہیں، یمن میں کرتے ہیں، سعودیہ میں جو وہاں پہ گناہوں کو مارا جاتا ہے، بحرین میں، ہر طرف یہی لوگ ہیں، یہی فورسز ہیں، تکفیری فورسز. لہذا ہمیں اس خطرے کو سمجھنا چاہیے، بڑا خطرہ ہے جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہے ہمارے خلاف. ان کے اگر بین الاقوامی فورسز کے اہداف اور مقاصد تھے تو ان کے اپنے بھی تھے ہمارے خلاف، کیونکہ یہ شیعہ کو بھی کہتے ہیں کافر، سنی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کافر. کہ شیعہ اور سنی کو کافر کہہ کے سوسائٹی میں آئسولیٹ کر دیا جائے قادیانیوں کی طرح، ان کی سیاسی طاقت ختم ہو جائے، جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی نہ رہے، ان کی سماجی حیثیت بھی ختم کر دی جائے، ان کی کوئی طاقت والا آواز نہ ہو، ان کی عبادت عزاداری عبادت گاہوں میں قادیانیوں کی طرح محدود کر دی جائے، اور یہ بالکل ایک دبی ہوئی تیسرے چوتھے درجے کے شہری کے طور پر اس ملک میں رہیں جیسے قادیانی ہیں. قادیانیوں کو ڈرا آپ شیو کہ اس کے بدلے سنت کو کریں گے، لہذا دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر تفرقہ ہو ہم یونٹی کے لیے کام کریں گے، نفرت ہو محبت کے لیے کام کریں گے، اگر وہ چاہتا ہے یہاں نہ امنی ہو امن کے لیے کام کریں گے، اگر وہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی سیاسی طاقت نہ حاصل کریں سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے کام کریں گے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم میدان میں نہ ہو ہمیں میدان میں رہیں گے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمیں سماجی طور پر کاٹ کر رکھ دیا جائے ہم سوشل ریلیشن ڈیولپ کریں گے معاشرے کے اندر کام کریں گے، اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمیں قادیانیوں کی طرح کر دیا جائے ہم اس کو قادیانیوں کی طرح کر دیں گے، اگر جو اس کے اہداف اور مقاصد اگر ہم حاصل نہ ہونے دیں ہماری فتح ہے اس کی شکست ہے. یہ کبھی خاموشی سے نہیں ہوتا، یہ میدان میں حاضر ہو کر ہوتا ہے. بیداری پیدا کرنی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے افراد کے اندر، لوگوں سے بیداری پیدا کرنی ہے تاکہ ظلم کے خلاف اٹھیں. اور آئسولیشن سماجی، دیکھیں ہم اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلیں، اس وقت ہمارا دشمن وطن کا دشمن ہے. لہذا یہاں جتنے بازار ہیں دکانیں ہیں میسج لے کے جائیں ان کے پاس، پمفلٹ چھاپیں، خطرات کو بتائیں، مشکلات کو بتائیں، انہیں لے آئیں. سوسائٹی کے جن لائرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اسپتالوں میں جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وکلا کے پاس جائیں، تاجروں کے پاس جائیں، دکانداروں کے پاس جائیں، اسکولوں اور کالجوں میں چلے جائیں، وہاں ان کو لڑکوں کو جا کے پکڑا تقسیم کریں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ان کو لائیں یہاں پر آ سب، تاکہ ہم اپنی مظلومیت کے ذریعے اپنے سوشل ریلیشنز کو بڑھائیں. یہ ہماری طاقت ہے، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. خالی آئسولیٹ ہو کے بیٹھنا کافی نہیں ہے، یہاں بیٹھنا ہے، بیدار کرنا ہے، جگہ جگہ جانا ہے. روزانہ ہم جائیں میڈیا کے دفتروں کے جیو کے پاس جائیں، دنیا کے پاس جائیں، وہاں کے بات کریں ان کے ساتھ، ہم جا کر ڈیلی ہمارے وہاں جانے چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو طاقت میں تبدیل، طاقتور آواز میں تبدیل کریں نا، کیونکہ ہم نے ایک بڑی جنگ میں کے میدان میں قدم رکھا ہے اور ایک لمبی جڑ لڑائی ہے، اس میں جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. لہذا یہاں بیٹھنا عبادت ہے، آنا عبادت ہے، رہنا عبادت ہے، اس کے لیے کام کرنا عبادت ہے، یہ واجب کفایہ ہے، عبادت ہے، یہ قربت الی اللہ بیٹھے عبادت ہے، مظلوموں کی حمایت کرنا، ظالموں کا مقابلہ اور نفرت کرنا، یہ عالی ترین انسانی اسلامی اخلاقی دینی فرائض میں سے ہے. لہذا ہمیں سب ایک مورچہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ظلم کے خلاف، لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، رابطے بڑھانے چاہیے، تحرک پیدا کرنا چاہیے تاکہ یہاں لوگ آئیں، بیٹھیں، ہماری آواز طاقتور آواز بنے، ہم شہروں کے اندر چلے جائیں، شہروں میں گھس جائیں، لوگوں تک جائیں، اسکولوں کے باہر کھڑے ہو کے پفٹ تقسیم کریں، کالجوں میں جائیں، لوگوں کے پاس بتائیں اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو فورسز ہیں، یہ تکفیری فورسز ہیں، یہ شیعہ کو بھی کافر کہتی ہیں، سنی کو بھی کافر کہتی ہیں، وطن کے دشمن ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ. اور امریکہ نے پورے جہان اسلام کو دیکھا کیسے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، آپس میں ٹکرایا ہوا ہے، مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں پورے جہان اسلام سے، ڈسٹربنس ہے. ایشیا نے دنیا کو آئندہ لیڈ کرنا ہے، یورپ کا ڈیکلائن شروع ہے، یورپ کا زوال شروع ہے، ایشیا ہر لحاظ سے رچ ہے، یورپ سے ہر لحاظ سے رچ ہے یورپ سے. یہاں مادری ذخائر دیکھیں، انرجی کے ذخائر دیکھیں، افراد جو کنزیومرز کی منڈی دیکھیں، کتنی بڑی آبادی ہے، ایشیا کی آبادی ایک طرف، پوری دنیا کی آبادی ایک طرف، بہت بڑی ہے. اسکل مین پاور دیکھیں، یہاں پر چیپ لیبر ہے، یہاں بہت بڑی منڈی ہے. ایشیا دنیا کو اندر لیڈ کرے گا، ایشیا میں جان اسلام ہے، ایشیا کے اندر جان اسلام کی آئیڈیالوجی پوری دنیا کو لیڈ کر سکتی ہے اگر ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑیں تو، اور جائے نہ ان کو تو. لہذا ہم نے حکمت کے ساتھ چلنا ہے، لہذا ہم اپنے ریلیشن اہل سنت کے ساتھ بڑھائیں، اپنی سیاسی طاقت میں اضافہ کریں، اپنے سیاسی اثر و نفوذ میں اضافہ کریں، سماجی ریلیشن بڑھائیں، وحدت، یونٹی، جو بھی ہم کر سکتے ہیں ان امور کو انجام دیں. اگر دشمن جو اہداف رکھتا ہے اگر ہم اس کو یہ کام نہ کرنے دیں، یہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو دشمن کی شکست ہے. جنگ ہوتی ہے، لڑائی میں بندے شہید ہوتے ہیں. لبنان میں 2006 میں اسرائیل نے حملہ کیا، شکست کس کو ہی؟ اسرائیل کو. بندے مرے، حزب اللہ کے بہت لوگ وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں، عام عوام تو بھائی بچی ہے. کیوں؟ جو اسرائیل کا ہدف تھا اس میں ناکام ہو گیا. اسرائیل کا ہدف جو تھا اس میں کیا ہو گیا؟ وہ ایران عراق جنگ میں کس کو شکست ہوئی؟ بہت لاکھوں لوگ شہید زخمی ہیں، شکست صدام کو ہی. کیوں؟ ایران نے کوئی عراق پر قبضہ کر لیا تھا؟ نہیں، عراق پر قبضہ نہیں کر لیا تھا، لیکن صدام کو شکست ہوگی جو دنیا کا مقصد تھا حملہ کرنے سے، وہ کیا ہو گیا؟ حاصل نہیں ہوا. ہم بھی اگر دشمن کے مقصد کو عملی نہ ہونے دیں، ان کے جو اہداف اور مقاصد، اس کو شکست دیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے. دشمن کو شکست ہے، دشمن مایوس ہوگا کہ میں 30 سال پوری کوشش کرنے کے باوجود جو چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. ہمیں اسے سماجی طور پر، سیاسی طور پر، دینی طور پر، ہر لحاظ سے اسے آئسولیٹ کر کے الگ تھلگ کر دینا چاہیے، اور کریں گے انشاءاللہ. لہذا ہمیں بیداری کے ساتھ اور بابصیرت ہو کر ان چیزوں کو درست درک کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے. امید ہے خدا المتعال ہمیں وہ بصیرت دے گا، اور وہ صبر دے گا، اور وہ پائیداری دے اور استقامت دے گا، جس کے ذریعے ہم اس راستے پر ثابت قدم رہیں اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں اور اپنی منزل تک پہنچ کر رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.